بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد كتاب فرض السبيل سے پڑھنا اور آخر میں پہنچ چکا ہے. کتاب فرض السبيل وہ کتاب ہے جس کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان مریدوں کو جو تزکیہ نفس کا فیصلہ کرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ پہلے اس کو تین بار پڑھو غور سے پڑھو. یہ پہلی کتاب تاکہ اس سے تزکیہ نفس کا مقصد سمجھنا ہے, کسی شہر سے تعلق کا مقصد سمجھنا ہے, طریقہ کار سمجھنا ہے. اس کے اوپر ایک شعر ہے جس کو میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ کی راہیں سب ہے کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں, اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. یہی تو شکایت ہے. جو چیز سب سے ضروری سب سے اہم وہ تزکیہ نفس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا فرض بن گیا یو زکی ہم مان تو چھوڑ دیا. کس طرح سے چھوڑ دیا؟ لیکن تمام چیزوں کا انحصار ہی سیکھی کر باطنی اعمال جب ٹھیک نہیں ہے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں, تو خالی دین کا نام ہی رہتا ہے. اوپر اوپر سے آپ نے جو کچھ بھی کیا اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے تو کسی کام کا رہا یہ دین, تو ایسا کیا فائدہ بھائی؟ پہلے سوچو تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر ہم کسی کو دینی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے تزکیہ نفس, لیکن پہلے اپنا تزکیہ نفس. جب تک اپنا نہ کرو گے دوسروں کا کیا کرو گے؟ اس میں اس کتاب میں یہ بات چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو بار بار دہرانے کی ہیں. ایک تو فرمایا کہ مقصود سمجھ لو, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو مقصود کو مستحضر رکھ لو. مقصود تمہاری نظروں سے اوجھل ہوگا تو تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ. جیسے کہ تیراک, تیراک اگر دریا میں تیر رہا ہے اور اس پار ایک ڈنڈا لگا ہوا ہے, ایک ڈنڈا لگا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر تیرے گا تو وہیں پہنچ جائے جن کو تیراکی کا فن آتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, ڈنڈا نہیں ہے یا ڈنڈا نہیں ہے, اس کو نظر نہیں رکھے ہوا ہے, تو پانی کی لہروں کے ساتھ ڈرفٹ کر جائے گا, ادھر سے ادھر چلا جائے گا اور اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جو اس کا مقصود تھا. اس لیے مقصود کو پیش نظر رکھو. تو مقصود بس ایک ہے, کیا؟ ہفتہ لگا دیا, ہفتہ لگا دیا. ہفتہ لگا گناہ کے ساتھ راضی نہیں ہوتے. یہ دماغ سے خناس نکالو, موبائلوں پہ گناہ کرو, لیپ ٹاپ پہ گناہ کرو, غیبت کرو, غصہ کرو, بیوی کے حقوق ادا نہ کرو, اخلاق خراب کرو اور سمجھو کہ اللہ میں راضی ہے کیونکہ تم نے تہجد پڑھ لیا, کیونکہ تم نے اشراق پڑھ لیا, کیونکہ تم نے چاش پڑھ لیا, اللہ میں یوں راضی ہو جائیں گے, نافرمانی کے ساتھ راضی ہو جائیں گے. سب عبادتیں جو نافرمانی کے ساتھ ہوتی ہیں قبول ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تو نے اس تقوی کی کیا کوشش کی؟ کوشش کی تقوی صرف اس کا نام نہیں کہ ظاہری چیزوں کو کر لو, تقوی تو نام ہے کہ ظاہری اور باطنی تمام احکام پر عمل کرو. کیا کوشش کی؟ ہر ایک اپنا جائزہ لے, مجھے بھی توفیق ہو. کیا کوشش کی؟ بلکہ اس کو تو بالکل چھانٹ کے نکال دیا اس کے اندر, نام بھی مت لو. اندازہ کیجیے جو چیز سب سے اہم اس کا نام بھی مت لو. تو ایک تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو مقصود کیا ہے اس کو سمجھو اور پیش نظر. دوسرے کا طریقہ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یا راضی رکھنے کا طریقہ. اب تک تو بالکل پکا ہو جانا چاہیے. کیوں بھائی پکا ہوا؟ کیا طریقہ ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے, شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا, چاہے وہ ظاہری ہو احکام یا باطنی. کیا فرق ہے ظاہری اور باطنی احکام میں؟ آپ کا سوال پکا ہو گیا. ظاہری اور باطنی احکام میں کیا فرق ہے؟ ظاہری احکام زوارے سے ہوتے ہیں, زبان سے, آنکھ سے, کان سے, ہاتھ سے, پیر سے. کرنے والا یہاں ہے, دوسرا اس کو دیکھ سکتا ہے, اس کو پتہ چل جائے گا. اور باطنی احکام, باطنی احکام صرف سوچنے میں ہو رہے ہیں, اور یہ بیٹھا ہوا قریب آدمی اس کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. بیٹھا بیٹھا حضرت کر رہا ہے, بیٹھا بیٹھا زنا کر رہا ہے کسی نامحرم کو سوچ رہا ہے, اور اس کو پتا نہیں قریب والے کو, پتہ چل نہیں سکتا اللہ اور بندے کے درمیان. اسی طرح سے کوئی بیٹھا بیٹھا شکر کر رہا ہے, اگر شکر کی حقیقت معلوم ہے, شکر کر رہا ہے تو اس کو کیا پتا چلے گا قریب والے کو؟ کچھ پتا نہیں چلے گا. لیکن اکثر کو تو شکر کی حقیقت ہی نہیں پتا, خیر وہ کبھی عورت سے ہوں گا، ابھی آج کا سبق ہو جائے. اس شکر ہے کیا اور حسد ہے کیا، اس کو جب تک جانو گے نہیں کرو گے کیسے؟ جسکے نفس ہے کیا؟ جسکے نفس صرف بات یہ ہے کہ کیا کیا سوچنا حرام ہے، کیا کیا سوچنا فرض ہے، کیا کیا سوچنا واجب ہے. اس کا علم حاصل کیا؟ علم ہی جب حاصل نہیں کیا تو عمل کیا کرو گے؟ میں مثال دوں، اسلام نے کہا میں نے تو نماز پڑھ لی. اچھا، نماز پڑھنی آتی ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ اب وہ کوئی چیز بتا رہا ہے جو کہ جوڈو یا کراٹے کی چیز ہے، تو نماز تھوڑی پڑھی اس نے، پتہ نہیں کچھ اور کیا. اس کو نماز کی حقیقت ہی سارا علم نہیں ہے. تو جب تک باطنی اعمال کی حقیقت کا عمل نہیں ہوگا، کیا کرو گے تم عمل؟ کبھی نہیں کر سکتے. کبھی کیا، کبھی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے باطنی احکام دیے، ان کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے گی. بتائیے آپ اتنے بیٹھے ہیں یہاں سے، کیا کوشش کی؟ جنہوں نے شیخ ایک بنا لیا ہے انہوں نے بھی پوری کوشش نہیں کی. تو یہ فرما رہے ہیں، جب بنتا یہ کرتا ہے اور ذکر ہوتا ہے اور مراقبہ موت کو بھی اس میں کرنا ہے، اس کو کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مراقبہ موت سے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. صرف ظاہری گناہوں سے نہیں، باطنی گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ ایسی دولت اللہ میں عطا کرتے ہیں جو نہ کسی آنکھ میں دیکھی، جو نہ کسی کان میں سنی، نہ کسی قلب میں اس کا ذائقہ چکھا. اور اس کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت گرد. یہ لکھا ہے جیسا کہ ملومت میں نسل کرے. پھر فرمایا کہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کشف الہی والے، جو جب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پوری کرتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، ذکر اللہ میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صدق فرماتے ہیں، ان پہ بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں جو علوم عجیبہ ہوتے ہیں، اس کو کشف الہی کرتے ہیں. اور اگر اسی طرح کا شخص لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سپرد دنیا کی خدمت کر دیتے ہیں، تو وہ شخص اس کو بھی علوم ہوتے ہیں، وہ کشف کونی کہلاتا ہے. جیسے حضرت علیہ السلام کے پاس کشف کونی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کشف الہی تھا. اب فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کوئی مراقبہ یا شغل مناسب تجویز کرے، جو بھی کہے وہ کرتے چلے، بس یہی کام ہے. تم اپنی رائے کو بنا سکتے، اپنی رائے نہ لگائے. اپنی رائے جو لگائے گا ڈوبے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. حضرت حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار لکھتے ہیں یہ مصرع، درین تاریخ، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں، درین تاریخ خود رائی کفر است، خود رائی کفر است، کفر. اور اس کا انجام یہی ہوتا ہے، اس لیے اس سے بہت دور بھاگ ہو. شیخ ایک بناؤ، اس کی پہچانیں بھی بتا دیں اس کی کتاب میں، اس کو شیخ بنا کر مردہ بدست زندہ ہو جاؤ. بس جو ظاہر گناہ کا عمل کرے گا تو ایسے شیخ کو تو چھوڑو پہلے سے ٹٹول لو کسی دن کا. گناہ کا عمل تو کرے گا نہیں، ہوگا کرے گا چھوڑو، کسی دوسرے شیخ کو پکڑو. لیکن اس کے ہاتھ تو مردہ بدست زندہ ہو جائے. پھر فرماتے ہیں کہ اب یہ جو شیخ نے بتایا ہے، اس میں سے جو وقت بچے اس میں کچھ نہ کچھ ذکر زبان سے قلب کی توجہ کے ساتھ جاری کرے، خواہ یہ درود شریف اور میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے، خواہ استغفار، خواہ کلمہ طیبہ، خواہ اور کچھ جس کو دیکھی ہوئی. اور ان اوقات میں صرف ذکر قلبی پر اکتفا نہ کرے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ ذکر قلبی کیا؟ تو ہمارے حضرت عجیب تھے، بہت شرط تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ بالقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا اللہ تعالیٰ کو سوچنے کو ذکر قلبی کہتے ہیں. یہ فعل قلب یہاں کا نہیں ہے، یہ فعل سوچنے کا، یہ بات نہیں ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے ذکر قلبی، سمجھیں گے دل میں سے آواز آ رہی ہے، بالکل غلط ہے. دل میں سے آواز آئے گی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اختلاط کی بیماری چلاتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھنا، سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچ رہے ہیں، یہ سب ذکر قلبی. اللہ تعالیٰ کے حکم کو سوچ رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کیسے ہوگا، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سب ذکر قلبی. سوچنے، صرف سوچنے. ان اوقات میں جو فرصت کے ہیں، ذکر قلبی پر صرف اکتفا نہ کریں. اب ذکر قلبی تو ہو رہا ہے، سوچ میں تو چل رہا ہے، لیکن اس کو اکتفا نہ کرے، کیونکہ اس میں اکثر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ذہول ہو جاتا ہے. اب ذکر قلبی تو تھا ماں کا، لیکن کرتے کرتے آپ اپنے پکنک کی پلاننگ کرنے لگ گئے یا کوئی اور چیز آ گئی، حتیٰ کہ شہوت انگیز خیالات آ گئے، اس میں مشغول ہو گئے تو دھوکہ ہو گیا. کیا ہے اس دھوکے سے بچنے کی تدبیر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو. بس ذکر قلبی تو ہو لیکن ساتھ ساتھ زبان سے بھی ذکر جاری رہے، ورنہ ظہور کی اطلاع نہیں ہوتی. اور اس سے بڑھ کر کہ ظہور کو کبھی استغراق اور محویہ سمجھ جانا، بیٹھا ہے کسی تصور میں اور سمجھتا واہ واہ، کیونکہ اس میں ایک وجد والی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ایسا تصور آ گیا اور وہ سمجھا کہ میرا تو کام بن گیا. نا کام نہیں بنا، اس کا کام تو بنے گا جب حقوق ادا کرے گا، جب اللہ کے حکم پہ نظر کرے گا، اللہ کے حکم پہ ہر لمحے عمل کرے گا. اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کو سوچے. اور دو چیزوں سے بچنے کا ہر وقت خیال رکھے، یہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں ان کے لیے دو چیزوں سے، جس کا انجام یہ ہے کہ ایسی دولت ملتی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل نے اس کا ذائقہ چکھا. دو چیزوں سے بچنے کا ہر وقت اہتمام رکھے، خیال رکھے. ایک غفلت، یعنی ذکر کا عکس غفلت ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد میں لگا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ کی یاد کے بجائے کسی اور چیز کی لگا ہوا ہے، سیاست میں لگا ہوا ہے، سیاست دانوں کے حالات میں لگا ہوا ہے. کیا ملا اس سے؟ اللہ تعالی کی یاد چھوڑ کر ان گندے لوگوں کو یاد کر رہا ہے، ان گندے لوگوں کی بھی گندی باتوں کو یاد کر رہا ہے. کیا فائدہ ہو؟ ایک غفلت جس کا علاج ذکر، غفلت کا علاج ذکر. زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، اور یہ سوچو کہ میرے لیے میرے رب کا اب کیا حکم، اب کیا حکم. گھر میں داخل ہوئے ہو، کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہو جاتے، کثرت تبسم فرماتے، بیوی بچوں سے بیوی سے مذاق اور مذاق فرماتے، اور گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، انتہائی درجے کی توازن اختیار کرتے. معلوم کرو کیا احکام ہے، اسی طرح سے ہر موقع کے لیے احکام ہے، معلوم کرو ان کو. شیخ بتائے گا، شیخ نے وہ کتابیں بھی بتائے گا، سمجھائے گا بھی، پہنچا دے گا. شیخ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا دے. تو ایک تو غفلت ہے جسے اجتناب بہت ضروری ہے، اور دوسرے تو اللہ تعالیٰ کو بتاؤ وہ شخص کیسے پسند ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یاد کر رہا ہے. اب ہم آپ سوچے رہتے ہیں، کوئی کوئی فکر آ گئی اس کو سوچ رہے ہیں، کوئی اور بات ہو گئی دنیا کی اس کو سوچ رہے ہیں، سب غفلت ہے. اور دوسرے معصیت، گناہ، صغیرہ ہو یا کبیرہ، اور قلب سے ہو یا زبان سے، یعنی بات نہیں ہو، قلب سے تو سوچنا ہے، قلب سے ہو یا زبان سے یا ہاتھ پاؤں سے، آنکھ کان سے، یعنی ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو. لیکن ظاہری گناہ کا تو کچھ علم بھی ہے، لیکن اس میں بھی گڑبڑ ہے، لیکن باطنی گناہوں کا تو علم ہی حاصل نہیں کیا. شیخ بناتے ہی ہوئے آڑ آ رہی ہے ابھی تو، ایک شیخ بھی نہیں بنایا، کسی کو بڑا ہی نہیں سمجھا. ایک شخص کو اپنا بڑا، اپنا سرپرست بنانے میں آر آتی ہے. فرمایا کہ دیکھو غفلت سے کیا ہوتا ہے، غفلت سے قلب کی نورانیت برباد ہوئی. جہاں تم نے غیر اللہ کو سوچا اور پھر وقت لگایا بلا ضرورت، ضرورتن تو ضروری ہے، ضرورتن تو یہ حال ہے کہ بعض اوقات ضرورت انتہائی فوری ہے، آپ سفر میں ہیں، کچھ آپ کو سوچنا ہے، آپ نماز میں سوچ سکتے ہیں، اجازت ہے. حضور صلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں فوج کی پلاننگ کرتا ہوں نماز میں، وہ ضروری تھا، وقت بہت کم ہوتا تھا. ضروری چیزوں کی تو بات الگ ہے، ضروری اور جائز، لیکن جو چیز ضروری نہیں ہے فوج، جس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے، جس کے ذکر کے دوران ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی سوچتے ہو، اس کو سوچنا تو غفلت ہے. غفلت سے قلب کی نورانیت برباد ہو جاتی ہے، اور معصیت سے علاوہ نور قلب فوت ہونے کے، گناہ سے نور قلب تو زائد آئی، مقبولیت عند اللہ بھی زائل ہو جاتی ہے. اگر صاحب نسبت بھی ہے تو نسبت باطنی زائل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو کیوں پسند کریں گے؟ تم ہم نے بے وقوفی اختیار کر رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، یا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نظر انداز کریں گے. اور ہمیں ہم سے اللہ میں خوش ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے. ذرا سا اندازہ کیجیے کیا شادیاں ہماری اس کے مطابق ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہیں؟ اور اس کو تو چھوڑ دیا, وہ تو گناہ کا اڈا ہے شادی ہوا. ہماری دعائیں کیا یہ سنت کے مطابق ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع تھا, صحابہ کا مشورہ ہزاروں ہزار سے ہاتھ اٹھاتی دعا, کسی کو پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کیا دعا مانگی. ہے جو پتا مزدلفہ میں دعا مانگی, کسی کو پتا ہے منا میں دعا مانگی؟ پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پہ بول سکتے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تم نے لاؤڈ اسپیکر لگا کے اعلان اس کا شروع کر دیا, اس کا ایک الگ رسم بنا دیا, فلاں تاریخ کو یہ ہوگا. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے. ہاں تعلیم کے لیے گنجائش ہے, ہمارے بزرگوں نے تعلیم کے لیے دعا بلند آواز سے مانگی تاکہ دوسرے سیکھ جائیں. اور اگر کبھی غفلت سے یا نفس کی شرارت سے کوئی معصیت یعنی گناہ قولی یا پھر زبان سے ہو یا عمل سے ہو سرزد ہو جائے تو فوراً نہایت ندامت اور عاجزی سے استغفار اور توبہ لے. میں نے گرو کو دیکھا ساری پھوٹ پھوٹ کے دیکھا, ایک غلطی ہو گئی اسے پھوٹ پھوٹ کے دیکھا. صاحب نسبت کی یہی شان ہوتی ہے, تو نہایت ندامت اور عاجزی سے استغفار اور توبہ کرے. بالخصوص بعض معاصی خصوصیت کے ساتھ زیادہ مضر ہیں, ان سے بچنے کا زیادہ اہتمام رکھے. کون کون سی ایسے ہیں جو زیادہ ہیں؟ کم سے کم انہیں کو کر لو. ایک ریا, دیکھیے ابھی تو ریا کا ذکر ہوا, کہ یہ جو شہید تھا یہ جنت میں نہیں گیا جہنم میں بھیج دیا. وجہ ریا کا علاج نہیں کرایا تھا, تزکیہ نفس نہیں کرایا تھا, یہی ہوئی نا مجھے. یہ ریا ہے, سب سے پہلے تو ریا کا لکھا ہے. ریا عبادت میں کسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ کا قصد, غیر اللہ کو راضی کرنا, غیر اللہ کی کوئی مصلحت یا کوئی فائدہ اس میں شامل کرنا. دوسرے کبر, جس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے, اور اسی سے داہ تفاخر اور عجب پیدا ہو جاتا ہے, خواہ کمال دنیاوی پر یا کمال دینی پر. تیسرے, زبان سے کسی کی غیبت یا شکایت یا کسی پہ تان و اعتراض کرنا, اس کا اتنا چرچا ہے, اچھے اچھے لوگ بزرگ شہر علماء سب اسی میں مشہور ہیں. تان, غیبت, شکایت, بلکہ اکثر فضول کلام بھی نورانیت قلب کو مضر ہوتا ہے, اور اسی لیے طالب حق کو لوگوں سے زیادہ میل جول کرنا یعنی ملنا جلنا نہیں چاہیے, مگر بضرورت. ہاں ضرورت ہے تو شرم, جب ضرورت ہے تو کرنا پڑے گا, حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے پڑیں گے مل کر. اور محل نامشروع میں جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی, رغبت شہوت سے کسی کی طرف توجہ کرنا, خواہ آنکھ سے یا دل کے خیال سے. اور پانچویں, بے جا یا اعتدال سے زیادہ غصہ کرنا. ہمارا غصہ کیسا ہوتا ہے؟ بے جا ہوتا ہے. غصہ آنا تو گناہ نہیں, لیکن غصہ کرنا بہر صورت گناہ نہیں. اس وقت جو شریعت کا حکم ہے اس کا عمل کرے, غصہ نہ کرے. یا بدخلقی اور سختی کے ساتھ کسی سے پیش آنا. اسی طرح باغی غفلت بھی خصوصیت کے ساتھ زیادہ مضر ہے, یعنی وہ غفلت جس کا سبب دنیاوی تعلقات ہو, کیونکہ ایسی غفلت جس کا سبب دنیاوی تعلقات ہے وہ تجدید ذکر سے بھی کبھی ختم نہیں ہوگی, کیونکہ دماغ میں دنیا ایسی بھری ہوئی ہے, ادھر بار بار قلب کشش کرے گا. اور من جملہ اس دستور العمل کے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب تک ایسے شخص کو جس میں کلام ہو رہا ہے کسی قدر رسوخ اور استحکام کے ساتھ نسبت باطنی نصیب نہ ہو جاوے, اس وقت تک نہ تو افادہ ظاہری میں مشغول ہو, نہ افادہ باطنی پر اقدام کرے, نہ طلبہ کو پڑھاوے, نہ عوام میں واعظ کہے, نہ مطب کرے, نہ تعویذ گنڈا لکھے, نہ پیری مریدی کرے. بلکہ بالکل زاویے خمول میں پڑا ہے، الگ تھلگ خرق مرغی کی طرح، تبھی جا کے کام لگتا ہے. جب یہ علماء کو یہ فرمائے ہیں تو عام آدمی کو کتنا ہوگا؟ ہم تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، فضول باتوں میں پڑھتے ہیں. اور علامت حصول نسبت باطنی کے دو عمل، کیا نسبت باطنی حاصل ہو گئی؟ اس کی علامت دو چیزیں، ایک یہ کہ ذکر اور یادداشت کا ایسا ملکہ ہو جائے کہ کسی وقت غفلت اور ظہور نہ ہو، ہر وقت بس ایک ہی دھن ہے اپنے رب کی یاد ہوگا، اور اس میں زیادہ تکلف اس کو نہ کرنا. تو حمام میں ہوگا تو بھی ذکر کر رہا ہوگا، ذکر تو سوچ کا نام ہے، نہا رہا ہوگا تو بھی، کچھ اور کام کر رہا ہوگا تو بھی، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگا. اور دوسرے یہ کہ اطاعت حق یعنی اتباع احکام شرعیہ کی، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے اخلاق میں ہو، چاہے قولن ہو یا بین، اس کو ایسی رغبت احکام کو پورا کرنے میں اور گناہوں سے ایسی نفرت ہو جائے گی جیسے مغلوبات و مکروہات طبعیات ہو جائے گی، جیسے کھانے پیشاب سے فراحت ہوگی، ایسی گناہ سے فراحت ہوگی، اور جس طرح سے لذیذ پاک طیب چیزوں کی رغبت ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کی رغبت ہوگی، اور ہر دنیا کی قلب سے نکل جائے، کان خلق القرآن اس کی شان بن جائے، یعنی اخلاق اس کے قرآن سے جیسے ہو گئے. یہی درجہ یادداشت اور فرمانبرداری کا ہے جو علامت ہے نسبت باطنی کی، اور حاصل ہے محبت حق کا. اور اگر حصول نسبت کے ساتھ کچھ علوم و اسرار بھی قلب پر وارد ہونے لگے تو یہ شخص عارف بھی کہلائے گا. اب بعد حصول نسبت کے درس و واز یا تصنیف و تعلیف کا مذاکرہ نہیں، بلکہ یہ خدمت علم دین، خدمت علم دین افضل العبادات ہے. اگر شیخ تعلیم و تلقین اذکار اور بیعت کرنے کی بھی اجازت دے دے تو بندگان خدا سے یہ افادہ بھی دریغ نہ کریں، لیکن ہمیشہ اپنے کو خادم خلق، لوگوں کا خادم سمجھیں. یہ جو ہے شیخ جو بن جاتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے آپ کو نوکر اور خادم سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے ہر شخص کو اپنے کو بیوی بچوں کا بھی خادم سمجھنا چاہیے. یاد رکھو یا کر وغیرہ نہیں چلے گی اللہ میں اپنے. میرے حضرت ڈاکٹر دو ہزار کے انہوں نے شانے دسارے ہاتھ رکھا ہو میں سے نکل رہا ہوں. دیکھو اپنے کو بیوی بچوں کا خادم سمجھو، نوکر سمجھو. ہم اس کے لیے ہم حکم بگاڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ. آپ شوہر تھوڑا ہی کیا ہوئے چچا جان ہو گئے، دادا سن ہو گئے، حکم چلا رہے بیٹھے، حکم کیوں چلاتے ہیں؟ تو کوئی چیز ہے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو خود ہی اٹھ کے نکل لو، پانی خود ہی پی لو. جو چیز خود سے اٹھا کے حکیم المت یہ کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات بچے خانے میں جا کے میں وہیں پہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، تو خود ہی نہیں کھانا دیا کرتے. تو آپ بیٹھ کے کھانا لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مسلح تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ جب بھوک لگتی تھی تو یوں کہتے تھے کیا کھانے کو کچھ ہے؟ کچھ یہ دوستانہ انداز، یہ نہیں کہتے تھے کھانے کو کچھ لاؤ. بڑا سب تو ہمیشہ اپنے کو خادم سمجھے، مخلوق کا مخدوم نہ سمجھے. اور اگر وہ شیخ اس کا اجازت نہ دے اس کو تو ہرگز ایسی ضرورت نہ کرے، ورنہ از خود درخواست اجازت کی کرنا حوث محض ہے. اور ایسی رعایت کی کوئی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے ہونے سے چھوٹے رہنا، چھوٹا رہنا بدر جا اسلم ہے. البتہ جب حکم ہی ہو جائے شیخ کا تو خلاف مناسب نہیں، ورنہ یہ سلسلہ ہی نہیں چلے گا. چلیے باقی تھوڑا سا رہ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کم سے کم رغبت اور دلچسپی عطا فرمائے. دیکھو جو چابی ہے نا وہ ہے تسکیہ، اس کے بغیر سب دے گا. بڑے افسوس کی بات ہے، سارا زور مختلف طریقوں سے لگاتے ہیں، کیوں اپنے نفس کی خواہشات کیوں رکھتے ہیں؟ مگر اگر سچا ہوگا تو صرف تسکیہ نفس میں لگ جائے، اس کے بغیر سب غیر مطلب، سب غیر مطلب.